أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لطف خدا ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا متعال کا انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، لغزشوں کے باوجود، نقائص کے باوجود قرآن و اہل بیت کے دامن سے متصل کیا، ان کے چاہنے والوں میں قرار دیا. سید الشہداء کی، مولا امین المومنین کی اور ان کی اولاد کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قرار دی. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے صدقے میں انشاءاللہ خدا متعال اس نعمت میں اضافہ فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ مرتے دموں تک اس محبت اور اس تعلق میں مزید اضافہ فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اس رشتے میں قرار دے، انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مومنین کرام، شب شہادت ہے. ایک روایت کے مطابق ان امام حمام کی، امام بزرگوار، زندگی زیارت کا شرف الحمدللہ رب العالمین شاید ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہوا ہے، اور اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی ہو جس کو نصیب اب تک نہ ہوا ہو، تو میری دلی دعا ہے کہ خدا جلد از جلد انشاءاللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی مولا آٹھویں سرکار کی روضے کی ایک بار پھر زیارت نصیب فرمائے. وہ روضہ منور، وہ روضہ مقدس، ملجا و مآوا غریبوں کے لیے، عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اظہار کی جلوگاہ، اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبتوں کا محور، مولا آٹھویں امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی خواہر محترمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے جو قم مقدس میں تشریف فرمائیں، اس عظیم الشان خاندان کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے، اظہار وفا کے لیے، وقت کے امام سے تجدید بیعت کے لیے اور شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا متعال نے الحمدللہ ہمیں نعمت امامت سے مزین کر دیا، ہمارے وجود کو خوبصورتی عطا کر دی اس عقیدے کے ذریعے سے. الحمدللہ رب العالمین. امامت کا تصور ایک رابطہ جو مستقل رابطہ ہے اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر, جو مادی دنیا ہے, اللہ کے نظام وجود کے اندر یہ وہ جگہ ہے جو خود اللہ کی زبان میں دنیا کہلائی ہے. اور دنیا خود آئے نطبہ کے اندر فرمایا دنیا دنیا پست ہے. اس دنیا کے اندر امامت کے ذریعے سے ہم متصل ہیں اس وحی سے, اور بقول کسی شخص کے کہ تشیع شیعت واحد فرقہ ہے دنیا کا تمام آسمانی ادیان کے اندر, جو ابھی تک وحی سے متصل ہونے کا دعوے دار ہے اور فعال اتصال کا دعوے دار ہے. مسیحی برادران بھی ہمارے قائل ہیں کہ ان کے نبی تشریف لائیں گے, ہم بھی قائل ہیں روایات کے مطابق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و آلہ الصلاۃ والسلام, ہم بھی قائل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, لیکن دور نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے. جو مسیح برادران قائل ہیں کہ وہ آئیں گے, یا یہودی قائل ہیں کہ مسیح آئیں گے, ان کے فعال ہونے کے معتقد نہیں ہیں, وحی سے تعلق کے معتقد نہیں ہیں کہ مزید کوئی ہدایت, مزید کوئی سرپرستی, مزید کوئی ان کی طرف سے حفاظت, تشیع معتقد ہے. ہم لوگ امام کی غیبت کے قائل ہیں, امام کے دور ہونے کے قائل نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ امام کی بھی جو غیبت کے ہم قائل ہیں تو اپنی نگاہوں کی تقصیر کے قائل ہیں, نہ ان کے وجود میں نعوذ باللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کمی کے. یہ ہماری تقصیر ہے, ورنہ اسی دنیا کے اندر معتقد ہیں ہم, الحمدللہ ابھی بھی معتقد ہیں, ہم بھی معتقد ہیں, آپ بھی معتقد ہیں کہ اسی دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں, امام ان کو شرف بخشتے ہیں. البتہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ میرے سامنے کچھ روایات لے کر آئیں گے کہ بھائی وہ امام نے تو کہا ہے کہ اس غیبت کے دور میں ملاقات ممکن نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں جب چاہوں مل لوں گا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن شرف زیارت وہ نہ بخش سکیں, یہ کیسے, یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ یعنی کیوں, کیسے منع ہو؟ یعنی کیا امام وقت کے اوپر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, کہ وہ کسی سے نہیں مل سکتے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امامت ان کی ہے, حاکمیت ان کی ہے, وراثت ان کی ہے, خدا کے فیوض و برکات کا محور وہ ہیں, تو ان پر کیسے پابندی لگ سکتی ہے؟ ہم پر پابندی ہے ہمارے نقص کی وجہ سے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم امامت کے معتقد ہیں. امامت کا تعارف ہمارے لیے, حقیقت عرض کر رہا ہوں کوتاہی اپنی دیکھتے ہوئے, وہ یہ کہ تعارف ہمارے پاس شاید مکمل نہیں ہے, ختم نہیں ہے. مولا آٹھویں امام کی شہادت کی شب ہے ایک روایت کے مطابق, مولا آٹھویں سرکار سے عجیب ہی ایک تعلق ہے. ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے. آپ جتنے بھی لوگ تشریف فرمائیں, امام حسن سینٹر سڈنی کے لیے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں, نہیں معلوم آپ کہاں دنیا میں تشریف فرما ہوں گے. جو کوئی بھی ہے ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے نا, کہ بھئی آپ کو شاید یاد ہو جب آپ پہلی دفعہ مولا آٹھویں امام کے روضے پر گئے ہوں گے. مجھے بھی یاد آتا ہے, میں پہلی دفعہ گیا تھا, 17 سال کچھ عمر تھی, میں امام سے یہی عرض کر پایا تھا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, آپ پناہ دے دیں, آپ رہنمائی فرما دیں. ہمارے امامت سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بہت نفیس ایک روایت ہے, ابھی انہی دنوں کے اندر نہیں معلوم میں نے کہاں پہ پڑھی یا کہاں پہ سنی، بہت نفیس ایک روایت ہے مولا نویں امام سے، مولا آٹھویں امام کی فرزند گرامی سے، امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج ہو. کسی نے پوچھا مولا ہم آپ کے والد گرامی کو کیسے پکاریں؟ بڑی عجیب روایت ہوئی نہیں ہے کہ امام معصوم سے، مولا نوے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی کو ہم پکارنا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، کیسے سلام کریں، کیا الفاظ کہیں؟ کیونکہ مولا آٹھویں امام کا مقام بڑا عجیب تھا لوگوں کے اندر، اور ہیبت تھی، احترام کی ایک انتہائی حد اگر کسی کو آپ تعبیر کریں تو اس کو ہم ہیبت کہیں گے. وہ ہیبت خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، احترام کی شدت ہے. ایک تو ہیبت ہوتی ہے کسی کے خوف سے ہوتی ہے، کسی کے ڈر سے ہوتی ہے، نہیں تو امام تو بہت، ابھی عرض کروں گا. تو جب مولا نوے امام سے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی کو کس لقب سے پکارا کریں، پر سنیے گا، امام نے فرمایا سلام کرو میرے والد کو، کہو السلام علیک یا امام الرؤوف، اے چاہنے والے امام، امام الرؤوف. اللہ اکبر. مولا آٹھویں امام نے روایت فرمائی ہے دونوں اماموں کی ذوات مقدسہ پر، ان کے اولاد طاہرہ معصومین اور ان کے اجداد معصومین کے اوپر، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پر درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مولا آٹھویں سرکار نے خود ارشاد فرمایا الامام کالوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. اور مولا نوے امام فرما رہے میرے والد گرامی کو کہو الامام الرؤوف، وہ امام کے جو مہربان امام ہے، جس کا دل محزون ہے اپنے شیعوں کے لیے، جو مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ فخر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور یہ الہی بندگی کا خود بخود اثر ہے کہ خدا لوگوں کے دلوں کو جھکا دے گا اس کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا، جو تنہائیوں میں خدا کی بندگی کرے گا خدا جلوتوں میں لوگوں کے دلوں کو اس کے سامنے جھکا دے گا، اور یہ اثر ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم اس امام رؤوف کے ماننے والے. فائزان محترم، یہ جو آپ روایات کے مطابق بالکل صحیح کرتے ہیں، نماز کے بعد، مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، ان زیارتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. دیکھیے آپ سڈنی میں ہیں مثلا، اب آپ ہر روز تو نہیں جائیں گے مشہد مقدس، لیکن آپ الحمدللہ ہر روز زیارت تو پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اس کہنے میں طاقت ڈالیے. اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد محمد آل محمد. اس کو بہتر سے بہتر بنائیے. کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بھائی آپ کھڑے ہوں گے نماز کے بعد زیارت پڑھنے کے لیے، آپ کہیں گے السلام علیک، جیسے ہی آپ کہنے لگیں السلام علیک، یہ سوچیے آپ مقام کے سامنے کھڑے، آپ زیارت گاہ کے سامنے کھڑے، ذریع مقدس کے سامنے کھڑے. بلکہ اگر ممکن ہو، میرے ذہن میں طاقت نہیں ہے بھائی، میرے ذہن میں اتنی سعادت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ میں سوچوں خود امام کے وجود مقدس کے سامنے کھڑا ہوں. شاید میں یہ سوچوں تو مجھے، وہ بحرینی بہت اچھا کرتے ہیں، بحرین میں میں تھا ایک دفعہ، عشرہ محرم کے لیے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، یہ جو مسائل ہوئے اس سے کافی پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا بحرینی بیٹھ کے زیارت کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا وہاں پہ تصور ہی نہیں ہے. آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، سب بیٹھے ہوں گے زمین پہ، اور دو زانو چار زانو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے ہاں کھڑے ہو کر پڑھنا بے ادبی سمجھی جاتی ہے. ایک لحاظ سے تو شاید صحیح بھی کہہ رہے ہوں، یعنی مثال کے طور پر اگر امام تشریف فرما ہے، علامہ مجلسی کا ایک بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، علامہ مجلسی کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر علامہ مجلسی کو شرف زیارت نصیب ہوا وقت کے امام کا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، زیارت کا شرف نصیب ہوا. سوال جواب کرتے رہے جب تک نہیں پہچانتے تھے، جیسے ہی پہچانا اللہ مجلسی احتراماً کھڑے ہو گئے. امام نے کہا نزدیک آؤ. اللہ مجلسی نے کہا کہ مولا میرے اندر سکت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں. کہا نزدیک آؤ. اللہ مجلسی لرستے ہوئے نزدیک گئے، کہا میرے اندر ہمت نہیں. حقیقت ایسے ہی کہ اگر انسان کچھ لمحے کے لیے سوچے، کچھ لمحے کے لیے، ہم میں طاقت نہیں ہے، کچھ لمحے کے لیے سوچے امام معصوم سامنے تشریف فرماؤ، انسان کھڑا کیسے ہوگا، کس ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا، کس انداز میں کھڑا ہوگا. تو بہتر شاید وہی سمجھے گا کہ دو زانوؤں کے فوراً بیٹھ جائے، سر کو جھکا لے کہ نہیں معلوم کیا ہو. امام الرؤوف، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے امامت کے ساتھ؟ اطاعت سے بڑھ کر ہونا چاہیے. یعنی ہم صرف یہ نہ کریں کہ امام کا حکم یہ ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اس پہ عمل کر لیا، اس پہ عمل نہیں کیا، معاملہ ختم. نہیں، ہمارا اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے. وہ تعلق دل کا تعلق ہونا چاہیے، محبتوں کا تعلق ہونا چاہیے. اور جیسے میں اور آپ آٹھویں امام کا نام عرض کر رہا ہوں اس میں گرامی مناسبت سے، ورنہ تو ہمیشہ ہر امام کے لیے، خاص کر وقت کے امام کے لیے، جیسے ہی ہم تصور کریں تو ہم یہ سوچیں کیا کروں کہ امام کا قلب مقدس مجھ سے خوش ہو جائے. آج آپ شہادت کی مجلس کے لیے تشریف فرما ہے، تو کیا کوئی آپ ایسا کام کرنا چاہیں گے کہ مولا آٹھویں امام کی خدمت میں امام کے حضور کوئی تحفہ بھیج سکیں؟ شب شہادت پہ تحفہ؟ ہاں، میرا مطلب یہ ہے کہ امام کا قلب مقدس دشمن کے ہاتھوں اذیت ہو رہے تھے، زندان میں رکھے گئے تھے، تو ہم تو کوئی ایسا کام کریں نا کہ امام کا قلب مقدس ہم سے خوش ہو جائے. تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت علی اللہ مقامہ شریف کا تو بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان تھا، وہ غلط کام بھی کرتا تھا اور گناہوں میں مبتلا تھا. تو کہیں اس کی یونیورسٹی نے آغا بہجت سے ملنے کا پروگرام بنایا، کمبھ میں جانے کا پروگرام بنایا، کوئی کیمپ تھا، تو وہ چلا گیا. تو وہاں پر وہ گیا تو کیمپ میں سارے بچے گئے، لڑکے گئے آغا بہجت سے ملنے کے لیے، تو وہ بھی چلا گیا. تو اس نے دیکھا کہ آغا نے میری طرف اعتنا نہیں کی، بالکل اعتنا نہیں کی. یعنی دوسرے بچوں کو تو پھر دیکھا، یہ کیا وہ کیا، اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. اچھا، یہ ڈر بھی رہا تھا کہ آغا جو ہیں یہ باطنی امور کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو یہ میری طرف توجہ کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا میں بہت گناہگار آدمی ہوں. تو یہ بھی کچھ علیحدہ ہونے کی موڈ میں تھا، دیکھا کہ انہوں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی. تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے، میں گناہگار آدمی ہوں، دیکھو آغا نے بھی میری طرف توجہ نہیں دی، اب مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں انسان کے وجود میں اگر اچھائی کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اپنا محبت یہ اثر دکھا دیتی ہے. بس انسان اتنا نہ کرے کہ اللہ کی محبت کو پارا پارا کر دے، اللہ کے ستر کو پارا پارا کر دے. جیسے روایت میں ہے، نہج البلاغہ میں جملہ ہے مولا کا کہ فرمایا کہ خدا کا خوف کرو اور اس کی ستر کو پارا پارا مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے. تو اس جوان کے دل میں اچھائی ہوگی، کوئی محبت ہوگی، تو کہنے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہوا، مجھے اپنی زندگی میں بہتر کرنا چاہیے. اور جناب بس اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو بہتر کرتا ہوں، گناہوں کو ختم کرتا ہوں، اس طرح زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے. گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو بھی کرتا تھا اسے ترک کیا. کچھ وقت گزرا، کیا لگا مہینے بھر کے بعد دوبارہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کمگا پور آم بنا لیا. کہنے لگا میرا نام نہیں تھا اس کے اندر لیکن میں نے زبردستی کر کے ڈلوایا. انہوں نے کہا بھائی پچھلی دفعہ تم گئے تھے. کہا نہیں میں زبردستی جاؤں گا. اب وہ شیڈیول بنا ہوا تھا آغا بہجت کے پاس جانا ہے. پھر دوبارہ پہنچ گئے. کہنے لگا کہ جب پہنچے آغا نے نام لے کر جوان کو بلوایا اپنے پاس. اب کہنے لگا میں حیران. لڑکوں نے کہا بھائی جاؤ کس نام اس نام کو بلا رہے ہیں تم ہو تم جاؤ. کہنے لگا مجھے کیوں بلا رہے ہیں. تو بلایا اپنے پاس. اس کے کان کے اندر جا کے کہا کہ ایک مہینہ ہو گیا امام تم سے خوش ہیں. امام خوش ہیں. کہنے لگا میں لرز گیا سر سے پاؤں تک لرز گیا کہ الحمدللہ رب العالمین میرے ذریعے امام کا قلب مقدس خوش ہوا. واقعا بڑی سعادت ہے. آج آپ شب شہادت کے موقع پہ تشریف فرما ہو نہیں میں کہاں ہوں. کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ مولا آٹھویں امام کا قلب نازنین وہ قلب مقدس جس کو دشمنوں نے اذیت پہنچائی ہے وہ ہمارے ہاتھوں خوش ہو سکے. ہو سکتا ہے اپنی کسی برائی کے اوپر قابو پا لیں, اپنے کسی نقص و عیب کے اوپر کنٹرول کر لیں, کسی اچھائی کا جس کا انجام دینے کا برسوں سے ارادہ کر رہے ہیں مثلا نہیں ہو پا رہا تھا کوشش کر لیں کہ یہ انجام پا جائے. کچھ نہیں کر سکتے. کوئی ایک چھوٹا سا کام لے لیں جس کو مولا آٹھویں امام کے نام پر انجام دے دیں نیابتن ان ہو ان کی نیابت میں مثلا. کچھ نہیں ہو سکتا چھوٹا سا ایک کام کر لیں. کیوں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ غافلوں میں سے کہلائیں. یہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہم لوگ غافلوں میں سے شمار نہ ہوں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا شب جمعہ چھوٹا سا ایک کام کر لے. کل خدا یہ نہ کہے تم وہ ہو جس نے شب جمعہ سے غفلت کی, یہ نہیں ہو. روز جمعہ سے غفلت کی, یہ نہیں ہو. کوئی چھوٹا سا ایک کام کر ہر روز جو کرتے تھے اس سے بڑھ کر. تو ہم مثال کے طور پر شب شہادت امام کے اندر ہیں. کوئی ایسا کام کر لیں جو ذرا بڑھ کر ہو اس شب کی خاص مناسبت سے اظہار عقیدت کے لیے اظہار محبت کے لیے. یہ ہمارے سرمایہ بن جائیں گے. یہ ہمارے لیے دولت بن جائے گی اخروی. نہیں معلوم یہ دولت ہے کیا واقعا ہے. تو عاجز ہیں ہم لوگ لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے روایات کے مطابق, اتنا ہمیں معلوم ہے واقعات کے مطابق علماء کے عرفاء کے, وہ یہ کہ بھائی اگر برزخ کی زندگی میں کوئی امام کسی مرحوم کے پاس آ جائے زیارت کے لیے ملنے کے لیے نظر لطف ڈال دے تو سمجھ لو اس کی برزخ تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے کہ کوئی خاتون سید الشہداء کا ذکر کرنے والی ہیں زیارت عاشورہ پڑھنے والی ہیں جب وہ دفن ہوئی ہیں تو ان کے اطراف میں جو قبریں ہیں ان پر مغفرت کی بارش ہو گئی. کیوں؟ چونکہ یہ بی بی زیارت عاشورہ پڑھتی تھیں اور نہیں معلوم کس دل سے پڑھتی ہوں گی. اور اس میں وہ کہتی تھیں اللہم اجعلنی ممن تنالہ صلوات منک صلوات ورحمت ومغفرہ. نہیں معلوم کس دل سے پڑھتی ہوں گی. خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے ممن تنالہ منک صلوات ورحمت ومغفرہ. ان لوگوں میں سے قرار دے جن پر صلوات اور رحمت اور مغفرت آئی. اور بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے کہ جب یہ دفن ہوئی تو شب اول قبر سید الشہداء تین مرتبہ تشریف لائے. اللہ اکبر. تشریف لائے نہ صرف وہ, ان کے اطراف میں جو قبریں تھیں خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہو پائے گی نہیں ہوگی. سب بخش دیے گئے. تو مثال کے طور پر آپ شب شہادت امام ہیں کوئی کام انجام دیتے ہیں وہ کام امام کو پسند آ گیا آپ کی شب اول قبر میں مولا آٹھویں امام کی نظر لطف آ گئی. اللہ اکبر. اب میں تو نہیں مرا کہ مجھے پتا ہو شب اول قبر میں کیا ہوگا لیکن جب یہ روایات دیکھتا ہوں اور اس میں لکھا ہے کہ امام نے مثلاً کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کا فنا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوا، امام نے فرمایا کتنی دفعہ ہمارے پاس آیا تھا زیارت کے لیے؟ کہا مولا آپ شاید 20 دفعہ تو آیا تھا، آج اتنی دفعہ ہم جائیں گے اس کے پاس زیارت کے لیے؟ نہیں معلوم ان چیزوں کی حقیقت کیا، لیکن مثلا اگر کوئی مرحوم ہو دنیا سے جائے، شب اول قبر ہو، مولا آٹھویں سرکار تشریف لے آئے، وہ ہستیاں ہیں جن کے آنے پر فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. کتنے ہی واقعات ہیں حیات بعد از مرگ کے، موت کے بعد کی زندگی کے، کہ مرحوم مثال کے طور پر کسی تجربے سے گزر رہا ہے، سخت تجربہ ہے، اچانک کوئی فرشتہ آتا ہے اور کچھ پکڑاتا ہے، اور جتنے لوگ سختی کرنے والے فرشتے سب وہاں سے غائب، اور وہ کہتے ہیں سمعاً وطاعتاً، ان کا حکم اطاعت، ختم ہو گیا معاملہ، سید الشہداء معاملہ ختم. کوئی ایسا خلوص ہمارے اندر آ جائے، کوئی ایسا کام ہماری زندگی میں ہو جائے کہ وہ امامت قبول کر لیں اس انداز میں، واقعا پتہ نہیں کیسے وہ کام ہوں گے. ایک بڑا عجیب واقعہ کسی نے سنایا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا، وہ عزاداری سعید الشہداء میں مشغول تھا، پیسے والا تھا، اور بہت خاموشی سے بڑی خوبصورت نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، ہم لوگوں کی طرح ڈنک کی چوٹ کے اوپر نہیں، جو کرتے ہیں چلا چلا کر سب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو کہ یہ نظر فلاں کی طرف سے ہے، نہیں معلوم بچا کیا ہے اس کے اندر. تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا تھا، خاموشی سے سعید الشہداء کے لیے کرتا تھا. تو اسے کہیں پتہ چلا کہ مثلا کچھ جوان جمع ہوئے، ہر سال کوئی پروگرام کرتے ہیں، اس سال پروگرام کو تھوڑا سا رول بیک کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پیغام بھجوایا جوانوں کو، کہا بھائی آؤ میرے پاس. وہ آئے، کہا تم کیا کیا، یہ کیوں تم نے اس طرح پروگرام چھوٹا کر دیا، ختم کر رہے ہو؟ کہا ہم پھنس گئے، ہم لوگ اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، نہیں کر پا رہے، تنگی کا زمانہ ہے. کہنے کا پرواہ نہیں کرو، پروگرام پورا کرو اور تم میرے پاس بھیج دینا، اور جو کچھ بھی ہو مجھے بتا دینا. تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب یہ معاملہ تھوڑا لمبا چوڑا ہے، چونکہ اس میں خرچہ کافی پہلے بھی زیادہ تھا، اس سال تو اور زیادہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا ڈر گئے. کہا پرواہ نہیں کرو، یہ چیک لو، اس پہ کچھ لکھ دو، کتنا لکھتے ہو؟ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہ اچھا جاؤ لے جاؤ، بعد میں لکھ کے لے آنا، جتنا بھی تمہیں خرچہ کرنا ہو لکھ کے لے آؤ میرے پاس، میں سائن کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. جناب علی وہ گئے، انہوں نے حساب کتاب کیا، جتنا بھی تھا وہ لکھا. اس نے کہا لکھ لیا؟ کہاں لاؤ، لاؤ چیک. کہنے کا وہ چیک لیا، اس نے یوں کر کے ہاتھ رکھا رقم کے اوپر، سائن کیا، واپس دیا، کہا دیکھو میں نے دیکھا ہی نہیں، جاؤ لے لو، جاؤ لے لو، ختم ہو گیا معاملہ. بڑے خوش ہوئے لوگ، چلے گئے، اور یاد کرتے تھے، اعلان کرایا میں اعلان نہیں کرنا، کچھ نہیں بتانا، مثلا خاموشی سے امام کے لیے چلے گئے. گویا یہ دنیا سے چلا گیا، یہ مر گیا. تو جو منتظمین تھے ان میں سے کوئی ایک تھا، وہ بھی اہل دل تھا، اس نے کہا کہ مولا آپ کا بڑا اچھا چاہنے والا تھا، اس دن اس نے کتنے خلوص سے آپ کی خدمت کی تھی، اس کا کیا ہوا مولا؟ تو کہنے کا خواب میں دیکھا کہ جیسے امام تشریف فرمائے اس بندے کو برزخ میں لے جایا گیا، امام بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے اس کو لے کر آئے، کہا مولا یہ اس کا حساب کتاب ہے. وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے امام نے حساب کتاب پہ ہاتھ رکھا، کہا میری طرف سے اجازت ہے اس کو معاف کر دو، بخش دو اسے. کہا ٹھیک. اس دنیا کے اندر نا تاغیوں کی حکومت ہے، باغیوں کی حکومت ہے، یہاں یزید بھی حاکم ہوتا ہے، فرعون بھی حاکم ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر صرف محمد و آل محمد ہے، اور کچھ نہیں ہے، حاکمیت ان کی ہے. اگر میں اور آپ پورے خلوص کے ساتھ امامت سے توسل کر پائے، کہنا تھوڑا آسان ہے، کرنا شاید ایک معنی میں اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے، اور ایک معنی میں سختی ہے، خلوص آ جائے تو بہت آسان ہے ورنہ سخت ہے. تو عزیزان محترم، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے امام کے نام پر امامت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر بہتری لائیں، کوئی ایک کام انجام دیں، انشاءاللہ پروردگار عالم مولا آٹھویں امام کے صدقے میں قبول فرمائے گا. اور خاص کر کوئی کام اگر مجھ سے میں اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالوں، ایسی سوال کروں کہ بھائی خاص کر کوئی کام کیا کرنا چاہیے، دیکھیے پورا نظام اگر دیکھ رہے ہیں ہم، تھوڑا بہت جتنا بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں آپ، ظاہر ہے آپ نے پتہ نہیں کتنی ہزاروں مجالس سنی ہیں، ہم نے بھی اتنے سال ہو گئے طالب علمی میں، تو مثال کے طور پر بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، قرآن کریم اور یہ سب چیزیں، ان سب کی تاثیر ہے، ظاہر ہے کیا ہے، شاید جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، کسی چیز کی تاثیر کسی مظلوم دل کو خوش کرنے سے زیادہ نہیں ہے، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. شاید یعنی امام کا کوئی چاہنے والا ہو، کسی رنج میں ہو، کسی مشکل میں ہو، یا چلو رنج اور مشکل میں نہیں بھی ہے، امام کو سچا چاہنے والا ہے، آپ نے اور میں نے کوئی کام کر دیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بہت قیمت ہے. اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا آپ اور میں دکھی دلوں کو بہتر حالت میں لاتے رہے، سکون دیتے رہے، اطمینان دیتے رہے، خوشی دیتے رہے، اتنا ہی میری اور آپ کی کامیابی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا قرب اور ان کی الطاف ہماری طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو عزیزان محترم، ہمارا تعلق امامت کے ساتھ اس طرح کا ایک تعلق ہے کہ محبتوں کے ذریعے سے ہم نے امامت کی سمت بڑھنا ہے، عقیدت کے ذریعے سے اور ان کے چاہنے والوں کی خدمت کے ذریعے سے سب سے بہترین. اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، وہ یہ کہ بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں چاہنے والوں کا دل خوش کرنا ہے، یہ ہر کام کے پیچھے ہے، یعنی آپ پیسہ دیں، ان کی کسی مشکل کو آسان کریں، ان سب کے پیچھے یہ ہے کہ بھائی لب لباب یہ ہے کہ اس کے دل کو خوش کرنا ہے، نہ کہ صرف پیسہ دینا ہے. کیوں؟ بعض اوقات میں کام تو کر دوں لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ اسے کوئی ایسی حالت میں لے آؤں کہ اس کا دل پھر بھی کسمسا کے رہ جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ذرا بہتر حالت میں رکھنا ہے کہ وہ کام بھی انجام پا جائے اور انشاءاللہ تعالی نیت بھی اچھی رہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے بھائی، کسی طریقے سے میں اور آپ علوم اہل بیت کے نشر اور ترویج کے راستے میں آ گئے، کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کی نشر اور ترویج میں ہم ہو گئے، شامل ہو گئے. تو مثال کے طور پر ایک کسی نے مجھے بہت اچھا ایک طریقہ کار بتایا تھا، بہت اچھا ایک طریقہ تھا، خود میں اتنا زیادہ شاید عمل نہیں کر پاتا یا مجھے موقع نہیں ملتا، یا میں مثلا مجالس کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ بھئی میں اس طریقے سے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہفتے مثلا نہج البلاغہ میں سے یا کہیں سے بھی ایک روایت لے لیتے ہیں اور وہ روایت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مثلا جیب میں، کہیں والٹ میں، کہیں پر بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے تو آپ نے موبائل میں کہیں سیو کر لیا. کہنے لگے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں اس ہفتے کسی محفل میں، رشتہ داروں کے درمیان، آفس میں، دوستوں کے درمیان، تو کہیں سے بھی موقع نکال کر ان سے کہتا ہوں ایک منٹ دے دو، ایک روایت پڑھ لیتا ہوں، ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں. کہنے کا بہت کم ہوتا ہے کوئی منع کر دے کہ بھائی اس وقت نہیں پڑھو، کہیں کہہ دیتے ہیں ہاں چلو ایک منٹ. کہنے کا ایک منٹ لیتا ہوں، روایت نکالتا ہوں، اسے پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، کہتا ہوں یہ امام نے فرمایا. دیکھیے کتنا آسان کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے نہ میموری چاہیے، نہ کوئی خاص اور کام چاہیے. اس کے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں اس کی خواہش تو ہو، خواہش تو ہو کہ ہم اس حصے کا حصہ قرار پائیں، اس کام کا حصہ قرار پائیں. یہ خواہش سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کام کی اہمیت ہمارے لیے ثابت ہو کہ بھائی میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا ہے، نہ مجھے اپنے آپ کو کہیں منوانا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ایک اور بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ جو کلوز کمیونٹیز ہوتی ہیں، ابھی مثلاً کراچی بہت بڑا شہر ہے، اب اس کے اندر آبادی آپ کو پتہ ہے 20 ملین سے اوپر اس کی آبادی ہے، تو یہ کلوز کمیونٹی یہاں پہ نہیں بن پائے گی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی باؤنڈری وال کے اندر ایک لوکیلٹی ڈیولپ ہو گئی، جیسے میں خود جس میں رہتا ہوں ایسے ایک کلوز ہے، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا، بڑا شہر ہے، سب مختلف ہے۔ لیکن جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہے، آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ بھئی آپ ایک سینٹر ہیں، ایک سینٹر میں آپ آتے ہیں جاتے ہیں، تو ٹائپ آف کلوز لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی آپ کے پاس کمیونٹی میں کنیکشنز ہیں، آپ نے کوئی اچھا کام کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہی نیت میں آ جاتا ہے کہ مجھے یہ اسٹیٹس ملنا ہے، ہائی لائٹ ہونا ہے۔ اب بڑا مسئلہ ہے پھر، اگر کسی کی نیت میں یہ آ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ریاکاری کی پٹری پہ چڑھ گیا ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ اب وہاں سے اترے گا اور یہ ذہن سے نکالے کہ بھائی مجھے ہائی لائٹ نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں امام کے لیے، میں کر رہا ہوں مثلاً اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے۔ تو یہ مسائل تھوڑے سے آتے ہیں نیت کے۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام عرض کر دیا آپ کی خدمت، ان کی خدمت کے لیے کوئی کام انجام دے دیں، کسی کے دل کو خوش کر لیجئے، ان کے علوم کی نشر اور ترویج کا حصہ بن جائیے اور انشاءاللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیں۔ اور ان کی تعلیمات پہ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو ایک بس آخری بات اور اس سلسلے میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیے ڈیولپمنٹ کا راستہ رکنا نہیں چاہیے۔ میری عمر 50 سال سے اوپر ہے، ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو 70 سال سے اوپر ہو، ممکن ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو 20 سال کے نزدیک ہو۔ ڈیولپمنٹ رکنا نہیں چاہیے، چاہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، لیکن میں اور آپ مسلسل اپنی زندگی میں اللہ کے نظام کے اندر بڑھتے چلے جائیں، امامت کی سمت بڑھتے چلے جائیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچئے کہ اب رک جاؤں، کوئی بات نہیں ہے، دوسروں سے بہتر ہوں، یہ تو تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ پھر جیسے ہی کوئی انسان یہ سوچنے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ٹریکس آؤٹ ہو گیا، یہ بہت مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو مسلسل چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آگے بڑھیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے لیے، اس مکتب کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وقف کرتے چلے جائیں۔ غلط نیت کا مقابلہ ضرور کر لیں، غلط نیت کبھی نہ آئے میں ہائی لائٹ ہو جاؤں گا، میں پرومیننس مل جائے گی، یہ سب، چونکہ یہ سب مضر ہے، یہ سب نقصان دہ ہے، پھر عاقبت میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی معاملہ ختم نہ ہو جائے کہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم لطف فرمائے، اور وہ محبتوں کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کے پیچھے جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی لکڑی کے پیس سے محبت کرے۔ بھائی میں اس لکڑی کے پیس کو بہت چاہتا ہوں، کوئی بہت اچھا ڈیکوریشن پیس ہے، کوئی ماسٹر پیس ہے، کسی نے بنایا ہے، بہت مہنگا تھا، میں نے خریدا اور مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ محبت دو طرفہ ہے یا ایک طرفہ ہے؟ ایک طرفہ ہے۔ آپ اسے چاہتے ہیں یا آپ کو چاہتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے چاہ بھی نہیں سکتا، لکڑی ہے، لوہا ہے، دنیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز دو طرفہ محبت نہیں کرتی، معنویت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، وہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ آٹھویں امام کے چاہنے والے ہوئے، پھر یہ امام ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ وہ آپ کو چاہتے ہیں۔ سید الشہداء کے غم میں روئے؟ ہاں، سید الشہداء نہیں چاہتے، کیسے ممکن ہے؟ اولاد امیر المومنین کے غم میں روئے؟ ہاں، سید زہرا سلام اللہ علیہا نہیں چاہتے، بالکل چاہتے۔ مولا آٹھویں امام کے غم میں بیٹھے ہو؟ مولا آٹھویں امام نہیں جانتے؟ بالکل جانتے، محبت دو طرفہ ہے۔ ہماری طرف سے ناقص عقیدت ہے، اس طرف سے پاکیزہ نورانیت ہے۔ امام کی غربت کے کف میں بیٹھے، امام مظلوم کو مدینے سے بلایا گیا ہے، ظالم بادشاہ ہے، مامون الرشید بہت مکار انسان ہے، میں اس کی ولایت عہدی کی پیشکش کی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، اس نے کیوں ولایت عہدی کی پیشکش کی، امام کے لیے سخت مرحلہ تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے کوئی ملنے گیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس موقع پر جب امام اس کے محل میں تھے، امام سے ملا، اس نے کہیں ایسا کوئی جملہ کہا جیسے امام کو مبارکباد دیو ولایت عہدی کے اوپر، امام نے مظلومیت کے ساتھ فرمایا کہ یہاں پہ رہنا میرے لیے بہت سخت ہے، اپنے جد امجد سے دور ہونا مدینے میں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں میں یہاں پر، مجھے اس کے یہاں رہنا بہت سخت ہے۔ امام نے دین کی مصلحتوں کے ساتھ خالی قربانیاں دی۔ یہ محل میں رہنا تو ظاہر میں تھا، جس زندان میں اس مامون نے رکھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہیں معلوم بدبخت کتنی مرتبہ زہر دے چکا۔ ظاہر میں تو عقیدت دکھاتا تھا اور باطن میں امام کی جان کا دشمن، امام کو زہر آلود کرتا رہا، اور یہاں تک کہ جب وہ مشیت الہی کا وقت آیا اور امام نے اس کو تناول کیا، امام کی غربت پہ سلام ہو، امام رضا علیہ السلام کی غربت پہ سلام ہو کہ جب اس ظاہری دنیا کے اندر آخری وقت آیا تو اطراف میں خاندان کا کوئی نہیں تھا، اپنے فرزند کو یاد فرماتے تھے اور اطراف میں کوئی نہیں تھا جو امام کی عقیدت مندوں میں سے ہو، اہل خانہ میں سے ہو، اس غربت میں امام کا جنازہ اٹھا کے قاتلین کے کندھوں کے اوپر وہ جنازہ ظاہری طور پر تھا، اور امام کی قبر مقدس کو کبھی یہاں دفنانا چاہا کبھی وہاں، لیکن خدا متعال کا ایک مشیت اور ارادہ تھا کہ قبر یہاں پر ہوگی، امام رضا کی قبر وہیں قرار پائی، جس کا میں اور آپ آج شرف حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں، ہمارا سلام ہو امام کی غربت کے اوپر۔ لیکن عزیز ہو، ایک امام وہ ہے جس کی غربت پہ امام رضا بھی روئے، ایک جنازہ وہ بھی ہے جس کی غربت پہ امام رضا روئے، ایک وہ جنازہ جو رات کو اٹھا، ایک وہ قبر مقدس کے جو کربلا میں ہے، ایک وہ لاشا جو کربلا کی زمین پہ دا۔ تو یہ جنازوں کی روایت اور تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عجیب ہے، سلام و امام ہشتم کی غربت کے اوپر، ان کے غریب الوطن جنازے کے اوپر، آج تک لقب ہے یا غریب الغربا، لیکن اگر آپ جنازوں کی تاریخ کے اوپر غور فرمائیں تو عزیز وہ ایک جنازہ ہے جس کے اوپر تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے، وہ ایک جنازہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، جو رات کی تاریکی میں اٹھا اور بس کچھ لوگ ہی جنازے میں شریک تھے، اور قبر مقدس ایسی مخفی ہوئی کہ آج تک پتہ نہ چل سکا، تمام اہل بیت اطہار اس قبر مقدس کے اوپر روئے، سلام ہو امام رضا کی غربت کے اوپر، سلام ہو امام رضا کے اس منور روضے کے اوپر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ بی بی سیدہ طاہرہ کی مظلومیت، ان کے اولاد کی مظلومیت کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے پرچم اعضا کو، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ مشاعر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اور آٹھویں امام کے سچے چاہنے والوں خدمت گزاروں میں قرار فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وإترته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔